بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور أوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے، گویا ہر شاگرد نے اپنے استاد سے، ہر راوی نے اپنے مروی انہو سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی. میں نے حدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے اپنے شیخ و استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب اڈھانوی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مولانا عبد الحی صاحب، جو حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں شیخ الاسلام تھے، ان کے صاحبزادے، ان سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی محدث رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. اور یہ اس آگے کی صدر جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رسالہ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے، اس میں دیکھی جا سکتی ہے. یہ تسلسل راوی حدیث حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہے. ویسے یہ روایت ابو داؤد شریف وغیرہ میں ہے، تو اس میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہی ہے یہ تسلسل. خود انہوں نے اپنے استاد عمر بن دینار، اور عمر بن دینار نے اپنے استاد ابو قابوس، جو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کے شاگرد، انہوں نے جو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. گویا یہ تسلسل وہاں نہیں ہے. علامہ شمس الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے. بہرحال یہ آپ کا بھی تسلسل باقی رہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کو پڑھا. اس وقت ہم اور آپ جس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے مشکات المصابیح. یہ دراصل ایک اور کتاب تھی जिसका नाम था मसालुसुन्न, जिसके मौलिक अबू मोहम्मद हुसैन बिन मसऊद अल फर्रा अल तबरी, जिनका लकब था मुहीसुन्न रहमहुल्लाह ताला, उनकी तालीफ करदा थी। और उसमें उन्होंने अब्वाब और कुतुब के उन्वानात तो वही हैं, यहाँ जैसे किताब ईमान है, किताब इल्म है, इसके बाद किताब तहारत है, किताब सलात है। कुतुब के उन्वान और कुतुब के मातहत अब्वाब के जो उन्वानात हैं वो भी वही थे। अलबत्ता उन्होंने अपनी उस किताब मसाबिहुस्सुन्ना के अंदर दो फसलें रखी थी। एक का उन्वान था अस्सिहा, यानी गोया इस बाब के मौजू से ताल्लुक रखने वाली सही हदीसें जो उनके बकौल बुखारी और मुस्लिम की थी, उसको हजरत शेखैन की रिवायतों को, सहीहैन की रिवायतों को उसमें उन्होंने पेश किया। और दूसरी फसल का उन्वान कायम किया था उन्होंने अल हिसाम, उसमें उन्होंने जो है दीगर कुतुब हदीस जैसे अबू दाऊद शरीफ है, तिर्मिज़ी शरीफ है, इब्न सही वगैरह, उनकी रिवायतों को पेश किया था। गोया किताब मसाबिहुस्सुन्ना में यही दो फसलें थी, एक में सही हदीसों को पेश किया गया था, दूसरे में उससे निचले दर्जे की अहादीसें हसन को पेश किया गया था। लेकिन उन्होंने जो भी रिवायतें पेश की थी उन रिवायतों के रिवायत करने वाले सहाबा का नाम भी नहीं दिया था, और जिन कुतुब हदीस से उन्होंने उन रिवायतों को लिया था उनका भी हवाला नहीं था। खाली हदीस, जैसे आजकल हमारा भी एक मिजाज बना हुआ है, एक हदीस जब पेश करते हैं तो उसका हवाला नहीं देते, रावी हदीस जो सहाबी होते हैं उनका भी नाम नहीं लेते, सिर्फ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, बस। वहाँ उन्होंने उस हदीस के रिवायत करने वाले हजरत सहाबा जिन्होंने इसालतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हुआ था उनका नाम भी जिक्र नहीं किया था। और वह हदीसें जिन कुतुब अहादीस से ली गई थी उनका भी उन्होंने हवाला नहीं दिया था। अगरचे ये काम करने वाले और इस किताब के मुरत्तब करने वाले हजरत मुहीसुन्ना खुद भी बड़े मुहद्दिस, बड़े आलिम, मुफस्सिर, तफसीर में भी उनकी किताब है, तो गोया इस ऊंचे मकाम के आलिम होने की वजह से उनका किसी हदीस को ये कहकर नकल कर देना ये खुद भी गोया एक एतमाद की चीज़ थी। लेकिन फिर भी बहरहाल जो कि उन्होंने उनके रुवात हजरात सहाबा और फिर इसी तरीके से उनके जो माखिज कुतुब अहादीस में उनका नाम नहीं लिया था, तो ये चीज़ बहुत से लोगों के नज़दीक काबिल एतराज़ है और उन्होंने उस पर एतराज़ात किए। तो अब वैसे वो किताब बड़ी मकबूल रही थी, तो इन्होंने ये साहिब मिश्कात जो हैं वलीउद्दीन, ये उनका लकब है, खतीब से भी पहचाने जाते हैं, अबू अब्दुल्ला उनकी कुनियत है, और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तबरेज़ी अल उमरी तबरेज़ के रहने वाले थे, उन्होंने इनकी यानी अल्लामा मुहीसुन्ना रहमतुल्लाह अलैह की मसाबी के अंदर अब जो एतराज था, और एतराज की वजह से लोग उसको गोया जो है काबिल एतराज समझा करते थे, उसका उसकी बुनियाद को ख़त्म करने के लिए उस पर उन्होंने ये काम किया कि हर हदीस जिस सहाबी से जो मनकूल थी उनका नाम शुरू में दे दिया, और आखिर में जो मशहूर कुतुब अहादीस हैं जैसे सियासिता और उनके अलावा उनके आखिर में जहाँ से ये ली गई है उनके भी इन्होंने हवाले तलाश करके ये काम इन्होंने किया। साहिब मिश्कात है और इसका नाम रखा मिश्कातुल मसाबी, क्योंकि उन्होंने नाम रखा था मसाबिहुस्सुन्ना। मसाबी मिसबाह की जमा है, मिसबाह कहते हैं चिराग को। वह हर हदीस एक मोमिन के लिए راہ چلنے کے واسطے چراغ کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے ذریعے سے ایک مومن گویا روشنی حاصل کرتا ہے۔ تو ان احادیث کو یہ مجموعے کو انہوں نے نام دیا تھا مصابیح السنہ کا۔ اب صاحب مشکات نے جب اس میں یہ محنت کی اور اس میں یہ کام کیا، انہوں نے اس کو کا نام رکھا مشکات المصابیح۔ مشکات اس تاقچے کو کہتے ہیں جس کے اندر چراغ کو رکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے چراغ کی روشنی کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کھلی جگہ پر آپ چراغ رکھیں گے نا تو اس کی روشنی سب جگہ پھیلنے کی وجہ سے اس کے اندر کمی سی آ جاتی ہے، اور ایک محدود جگہ پہ رکھیں گے تو اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ بارہ دن کے اس کام سے جو ہے وہ بہتر آ جاتی ہے۔ ضروری بارہ، اس لیے انہوں نے اس کے لیے نام تجویز کیا مشکات المصابیح، اصل کتاب۔ لیکن ایک اور بات ہوئی، انہوں نے کیا کیا، پہلی فصل میں جو صحیح حدیثیں تھیں، تو چونکہ صاحب مصابیح محی السنہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں نے یہ حدیثیں صحیح ہیں سے دی، انہوں نے بھی ان کے کہنے کے مطابق تلاش کیا، تو صحیح ہے کہ حدیثوں کو الگ سے جو ہے جمع کرنے کے لیے بھی کچھ حضرات نے پہلے محنت کی، ان کی کتابوں سے بھی فائدہ اٹھایا، خود صحیح ہے کو سامنے رکھا، اور جو ہے انہوں نے ان احادیث کو تلاش کر کے ان کا حوالہ دیا۔ یہ پہلی فصل میں۔ دوسری فصل میں حسان حسن درجے کی روایتیں تھیں ان کو، اور انہوں نے اپنی طرف سے تیسری فصل کا اضافہ کیا۔ مصابیح میں تو دو ہی تھی، یہاں جو تیسری فصل آئے کہ ہر باب کے اندر، یہ گویا صاحب مشکات کا اضافہ ہے مصابیح السنہ کے اوپر۔ چنانچہ اصل مصابیح السنہ میں تو 4434 روایتیں ہیں اصل مصابیح السنہ میں۔ اب انہوں نے جب اس کا حوالہ وغیرہ یہ کر کے اس پر کام کیا اور تیسری فصل کا اضافہ کیا، اس تیسری فصل میں انہوں نے اپنی طرف سے جو روایتیں پیش کی ہیں تو صحاح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، سب ہیں، مخلوط ہیں، اس میں کوئی یعنی کہ صحاحیوں پر، تو گویا انہوں نے اپنی طرف سے ان پر 1511 احادیث کا اضافہ کیا۔ مصابیح کے اندر 4434 تھی، انہوں نے جو ہے 1511 کا اضافہ کیا، اس طرح کل احادیث 5945 ہو گئی۔ یہ مشکات کے اندر جو احادیث ہے اس کا مجموعہ ہے، یہ ہے خلاصہ۔ اب انہوں نے مصابیح کے حوالے جو ہے تلاش کرنے کا کام کیا، اس پر انہوں نے کیا اپنی طرف سے کارروائی کی ہے، اس کی کچھ تفصیل کتاب کے جو ہے خطبے میں بیان کی ہے۔ پڑھیے آپ، خطبہ لمبا ہے، اس کی وضاحت، اس کی لوگوں کی تحقیق کام ابھی کرنے جائیں گے تو اس کے اندر کافی وقت آپ اپنے استاد سے سنیں گے۔ پہلے پورا خطبہ بہت بڑی حدیث پڑھیے، تب تو کتاب کا افتتاح کہہ رہے ہیں۔ جی،
وہ ماضی کے سیرے سے ہے، یہ جو ہے جملے اس میں کے طور پر ہے۔ इसमें दवा वाला माना उसके मुकाबले में ज्यादा पाया जाता है। चल अम्मा बादो वल एहतिसामे, ये बिल इक्तिदा है ना, अल इक्तिदा के ऊपर इसका अर्थ है, वहाँ बा है उसकी वजह से वो मजबूर है। ये भी मजबूर जो एहराम मातु फले का होगा वही मातुफ का होगा। चल चलो बाद में फर्रा मसूद का जो है उसकी सिफत लकब करा देंगे तो उसको मजबूर होगी। जी
चलिए
التقبل. آئیے امام حمیدی کی کتاب ہے الجمع بین الصحیحین، اس میں انہوں نے بخاری اور مسلم کی روایتوں کو پیش کیا ہے سندیں یہ کر کے، اور دوسری جامع الاصول ہے علامہ ابن عسیر کی. تو گویا ان حدیثوں کی جستجو میں ان دونوں کتابوں پر میں نے اعتماد کیا ہے. جی کہیں کوئی ایسا بھی ہوا ہے کہ اصل کتاب میں جن الفاظ کے ساتھ وہ حدیث آئی ہے یہاں ذرا فرق ہے، اس لیے کہ میں نے جہاں تلاش کیا مجھے وہ الفاظ جو تھے انہوں نے نقل کیے ملے نہیں. چلیے بہت کم ایسا ہوگا کہ میں یوں کہوں گا کہ بھائی مجھے یہ روایت نہیں ملی. چلیے کسی کو مل جائے حوالہ تو ہم کو آگاہ کر دیں، اس کو دعا دے رہے ہیں. چلیے خود علامہ بغوی نے مصابیح السنہ میں جس حدیث کے متعلق کہا یہ غریب ہے یا ضعیف ہے، جی اور کوئی حکم لگایا، جب انہوں نے حکم لگایا ہے تو میں نے بھی ساتھ میں اس کی وجہ سے اس کی وجہ بھی بیان کی، جیسے کہ امام ترمذی اس کو یہ کہتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا ہے. چلو ہاں، ویسے تو اصل جہاں سے حدیثیں لی گئی وہاں تو ہر ایک مؤلف نے محدث نے اس کے اوپر احکام لگائے ہیں، لیکن علامہ محی السنہ نے سب کو نقل نہیں کیا، انہوں نے جو نقل نہیں کیا میں نے بھی نہیں چھوڑ دیا. چلو بے سمعت الکتاب بے مشکات المسلمین کتاب الایمان کا جو عنوان آگے آ رہا ہے اس سے پہلے اس حدیث کو انہوں نے پیش کیا ہے، گویا اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ حدیث وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد انما الاعمال بالنیات وانما للمرئ ما نوى، یہ دراصل ایک بہت اصولی ہدایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعمال کے سلسلے میں امت کو عطا فرمائی ہے، اس لیے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا مدار نیت کے اوپر ہے. اگر نیت اچھی ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور خدا نخواستہ وہ فاسد ہے اس میں کوئی بگاڑ ہے تو پھر وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. چونکہ
ہر عمل جو انجام دیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے واسطے ہو. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اعمال کے انجام دینے کا, اس میں بندوں کو یہ بھی اس بات کا بھی مکلف بنایا ہے کہ وہ جو بھی عمل کریں گے وہ خالص اللہ کے لیے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گویا ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے گویا اعمال کو انجام دیں. کوئی عمل خدا نخواستہ اللہ کے غیر کے لیے انجام دیا گیا ہے, عمل کیا گیا ہے, یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی نیت کی ہے, دوسرے کو بھی ساتھ میں شامل کر لیا ہے, تو دونوں میں سے کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں. بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں انا ابن الشرکاء یعنی شرک, کہ تمام شریکوں میں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرکت سے. گویا پارٹنر ہوتے ہیں تو پارٹنر تو چاہتا ہے کہ بھلے دوسرے کا کہ میرا حصہ باقی رہنا چاہیے. بھائی تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پارٹنر شپ منظور ہی نہیں, کوئی دوسرا ہو بس. اگر کوئی آدمی کو ایسا عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو باری تعالیٰ فرمان کر اسی کو دے دو, مجھے نہیں چاہیے, مجھے تو وہ عمل چاہیے. باری تعالیٰ فرماتا ہے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو لیکن وہ خالص اللہ کے لیے انجام دیا گیا ہو. تو بہرحال یہ نیت ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس ارشاد کے اندر اسی کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی ہے. اس لیے اس حدیث کو جو ہے حضرات محدثین کے یہاں بڑی اہمیت حاصل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نصف العلم ہے, بعضوں نے اس کو سلسلہ السلام قرار دیا. عبدالرحمٰن ابن مہدی بہت بڑے محدث ہیں, وہ فرماتے ہیں کوئی آدمی علم حدیث میں اگر کسی کتاب کو تعلیم کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے یہ روایت گویا پیش کرے. اور علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ صاحب معالم السنن شارح ابو داؤد بہت بڑے محدث بھی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اس بات کو اچھا اور مستحب سمجھتے تھے کہ اپنی کتاب کی شروعات اس حدیث کے ذریعے سے کیا جائے کی جائے گویا اس کتاب اس حدیث کی اہمیت کی وجہ سے. چنانچہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں ان کی کتاب ہے سنن ابو داؤد, تو امام ابو داؤد حضرت سلیمان ابن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کا یہ مقولہ جو ہے شامل علی صاحب دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے مستان المحدثین کے اندر ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 500,000 حدیثیں حاصل کی اور ان میں سے انتخاب کر کے چن کر 4,800 حدیث کو اپنی کتاب السنن کے اندر ذکر کیا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَيَكْفِ الْإِنسَانَ لَدِينِهِ مِنْهَا 400 حدیث, لیکن اس پورے حدیث کے مجموعے میں سے کسی آدمی کے لیے اپنی دینداری کے واسطے 4 حدیثیں کافی ہیں. اور ان چار میں سب سے پہلے یہی انما الاعمال بالنیات, دوسری جو ہے وہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, تیسری لا یکون المرء مؤمنا حتی یرضی لاخیه ما یرضی لنفسه, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. لیکن امام داؤد سے انہی الفاظ کے ساتھ جو پہلے ذکر کیے گئے مروی ہے, اور چوتھی الحلال بین والحرام بین, وہ ان چار حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پورے ذخیرۂ حدیث کا خلاصہ قرار دیتے ہیں. اور جو ہے اس کی توجیہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلی رحمۃ اللہ نے اسی بستان المحدثین میں جہاں امام ابو داؤد کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کی ہے. فرماتے ہیں کہ عبادات ایک, کیونکہ دین کے مختلف شعبے ہیں, پھر شعبہ عبادات کا ہے، عبادات کی درستگی کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے، تو گویا یہ نمارا اعمال کی بنیاد جو ہے پورے شعبہ عبادات کی درستگی کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کی شکل میں جو بہت قیمتی سرمایہ عطا فرمایا ہے، جو کچھ بھی آدمی اپنے حاصل کر سکتا ہے وہ اپنی اسی زندگی ہی کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، تو اس کی قدر و قیمت گویا بتلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ایسی چیزیں جس میں نہ تو دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، اسی کو لا یعنی کہا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دو، تبھی گویا اپنی زندگی کے قیمتی اوقات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور جو ہے معاشرت کی بنیاد، یعنی دین کا ایک شعبہ معاشرت بھی ہے کہ آدمی اپنے جیسے دوسرے انسان جو ہیں ان کو ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، پڑوسی ہیں، دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے، تو اس کا اس سلسلے میں جتنی بھی ہدایتیں شریعت کی طرف سے دی گئی ہیں، انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں اور اپنے ہم جنسوں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے، اسی کو اس شعبے کو معاشرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ گویا معاشرت سے تعلق رکھنے والی پوری تعلیمات کا خلاصہ اس جملے میں آ جاتا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی کوئی پسند کرے تو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس ایک حدیث کو اگر سامنے رکھے تو انشاءاللہ معاشرت اس کی ٹھیک ہو جائے گی، اور معاملات کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الحلال بین والحرام بین۔ بہرحال یہ چار احادیث ہیں، وہ اپنی جامعیت کی وجہ سے اس کو پورے ذخیر حدیث کا خلاصہ قرار دیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حماد کو بھی ایک موقع پر پورے ذخیر حدیث کے خلاصے میں پانچ حدیثیں بتلائی تھیں، پانچ میں سے چار تو یہی ہیں اور پانچویں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کا تعلق بھی معاشرت سے ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث کیونکہ اپنی اہمیت کی وجہ سے بہت جامعیت کی حامل ہے، اسی لیے حضرات محدثین جو ہیں اس کو اپنی کتاب کے شروع میں ذکر کرتے ہیں، وہ پورے دین کا خلاصہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب کہ آدمی کی نیت درست ہو، اسی لیے حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے، گویا یہ اعمال اللہ کے یہاں شرف قبول اسی وقت حاصل کریں گے جب کہ نیت، یعنی جس بنیاد پر یہ عمل کیا گیا ہے، جس جذبے سے اس عمل کو وجود دیا گیا ہے، وہ جذبہ کیسا ہو، صحیح نیت درست ہو تو عمل قابل قبول ہے، اور خدا نخواستہ نیت اگر فاسد ہے تو عمل قابل قبول نہیں۔ یہ تو ہم جیسے انسان بھی اس کا بہت بڑا لحاظ کرے، کہہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آدمی آپ کو اپنے گھر لے گیا، خوب شاندار دعوت دی اور آپ کے آرام کے لیے شاندار کمرہ اور بستر وغیرہ تیار کر کے کمرے میں بھی آپ کو سلا لیا، آپ کی خدمت بھی کی، پاؤں بھی دبا دیے اور باقاعدہ پورے دن بھر آپ کے پیچھے لگا رہا، اب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ تو اپنی ایک ضرورت ہے جو مجھ سے پوری کروانا چاہتا ہے، اس لیے یہ سب کچھ کیا۔ تو دیکھو اس کے دن بھر کی یہ ساری محنت کی قدر و قیمت آپ کی نگاہوں سے کیا ہو جائے گی، یہ تو غرض جو ہے غرض مند آدمی ہے، اس کا اتنی ساری محنت، یہ سارا عمل ہم خود بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں دیتے، اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ بھائی اس بیچارے کو کوئی غرض نہیں، مجھ سے وہ کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، صرف میری محبت کی وجہ سے، میرے اعزاز و اکرام کی وجہ سے یہ سب کھلا پلا رہا ہے، راہ پہنچا ہے، آپ کی نگاہوں میں اس کے عمل کی کتنی بڑی قدر ہوگی۔ بس یوں ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نام سے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں
उनमें भी अगर अल्लाह की जो है रजा चुनी, अल्लाह को खुश करना मकसूद हो तो वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल है। और खुदा खासा दूसरी कोई नीयत है अपनी बड़ाई, अपनी शोहरत, तो उस सूरत के अंदर फिर वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता। उसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आमाल का मदार नीयतों के ऊपर है, जैसी नीयत होगी उसके मुताबिक उस अमल को के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से मामला किया जाएगा। नीयत अगर सही और दुरुस्त है तो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूलियत हासिल करेगा, पर नीयत अगर फासिद है, ख़राब है, तो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल, चाहे अमल की ज़ाहिर शक्ल सूरत कितनी नीची क्यों हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत जिसमें वो नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ सबसे पहले हिसाब किताब के लिए तीन आदमियों को बुलाया जाएगा। उनमें जो है एक तो शहीद होगा जिसने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दी थी दुश्मनों के मुकाबले में, दूसरा जो है सखी जो अपना माल खूब खर्च करता रहा नेकी के कामों में, और तीसरा आलिम और कारी जिसने इल्म हासिल किया और उसकी खूब इशाअत की। बारी ताला इन तीनों को हिसाब के लिए बुलाएंगे, पूछेंगे शहीद से मैंने तुझे सेहत दी थी, कुव्वत दी थी, तो तूने मेरी इस नेमत का क्या हक अदा किया। वो जवाब अर्ज करेगा बारी ताला तेरी दी हुई इस कुव्वत से मैंने तेरे दुश्मनों का मुकाबला किया, तेरे कलमे की सरबलंदी के लिए मैं उनके सामने आया, यहाँ तक कि मैंने जान दे दी। बारी ताला की तरफ से जवाब में कहा जाएगा ये सब तूने इसलिए किया था ले उकाला इन्नका शुजा, कि तुम बहादुर हो गया, मेरी खुशनुदी मकसूद नहीं थी, अपना नाम, अपनी बड़ाई, अपनी शोहरत के लिए तुमने ये किया था। ताओ फरिश्तों को इंतजया, इतना ही नहीं कि अमल के ऊपर अजर नहीं मिलेगा बल्कि सजा होगी, जहन्नम में भेजा जाए। यही हाल सखी का, यही हाल आलिम दीन का होगा। देखो ये तीनों अमल ऐसे हैं कि अपने जाहिर के एतबार से बहुत आला, लेकिन नीयत के फसाद की वजह से बजाय इसके कि वो आदमी के लिए नजात का दरिया बनते जहन्नम में जाने का सबब बन गए, वह असल चीज नीयत है। उसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते हैं वही नमाज करीम मानवा। आगे इरशाद फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जो उसने नीयत की। अब ये वही नमाज करीम मानवा वाला जुमला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क्या उसका मतलब और मकसद वही है जो पहले जुमले का था इन्नमल आमालु बिन्नियात। बात तो यही कहते हैं पहले जुमले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई उसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे अंदाज से वइन्नमा लिमरी मानवा इरशाद फरमा कर पेश कर रहे हैं। तो गोया उस सूरत में तो ये दूसरा जुमला पहले जुमले की ताकीद कहलाया जाएगा। एक बात किसी आदमी ने कही हो फिर दूसरी बात कहे और दूसरी बात का मकसद कोई नई चीज़ पेश करना नहीं है, पहले वाली बात के ज़रिए से जो मज़मून जो हकीकत पेश की गई थी उसी को पेश कर रहा है, तो उसको ही जो है इल्म बलागत की इस्तिलाह में ताकीद कहते हैं। ये बाज़ हज़रात तो फरमाते हैं कि ये जुमला ताकीद है, जबकि बाज़ हज़रात फरमाते हैं नहीं, पहले जुमले में जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई यहाँ इस जुमले के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी बात इरशाद फरमाना चाहते हैं, इसी को तासीस कहा जाता है। तासीस यानी नया मज़मून, पहले वाले मज़मून को कोई नए अल्फाज दोहराया नहीं जा रहा है, बल्कि यूँ कहा जा रहा है कि इन्नमा लिमरिमानवा, हर आदमी को वही मिलता है जो उसने नीयत की। गोया जैसे जितनी नीयत करेगा उसके मुताबिक जो है उसको सवाब मिलेगा। इसी पर उलमा ने लिखा है कि अमल एक है और नीयतें कई हैं, तो उस एक अमल के ऊपर नीयतों के मुतअद्दिद और कई होने की वजह से कई आमाल का सवाब मिलेगा। जो है एक आदमी घर से मस्जिद आ रहा है जमात से नमाज अदा करने के लिए, یہ ایک عمل ہے اس کا گھر سے مسجد آنا، لیکن اس نے جہاں جماعت سے نماز ادا کرنے کی نیت کی وہاں یہ بھی سوچا کہ اب میں گھر سے چل کر مسجد تک جاؤں گا، راستے میں بہت سے مسلمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، میں ان کو سلام بھی کروں گا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے افشو السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، اس پر عمل ہو جائے. پھر مسجد میں جاؤں گا تو مسجد کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے علمی حلقے لگے ہوئے ہوتے ہیں، دینی مسائل سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا، اور بھی دوبارہ ایک ہی عمل میں جتنی بھی نیتیں کرے گا ان نیتوں کی وجہ سے، عمل کے ایک ہونے کے باوجود نیتوں کے کئی ہونے کی وجہ سے کئی اعمال کا اس کو ثواب ملے گا. تو اصل اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں، یہ گویا پہلے جملے سے جو حقیقت بتائی گئی تھی وہ نہیں بلکہ ایک دوسری چیز بتائی گئی، اسی کو کہتے ہیں تاسیس. یہ تاسیس ہے، اسی کو راجع قرار دیا ہے، ویسے بھی بلاغت کا قاعدہ ہے التاسیس اولا من التاکید، کہ کسی کلام کو تاسیس یعنی نئے معنی پر معمول کرنا پرانے والے معنی پر معمول کرنے کے مقابلے میں جو ہے وہ اولا ہے، اس سے کلام میں قوت زیادہ پیدا ہوتی ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھی نیت اور بری نیت کے لیے مثالیں بتلائی، فمن کانت ہجرت اللہ رسولی ہجرت اللہ رسولی، جس آدمی کی ہجرت اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ عمل بکثرت وجود میں آ رہا تھا، جو بھی مکہ مکرمہ میں ایمان قبول کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اب ہر اس آدمی کے لیے جو مکہ میں ایمان قبول کرتا تھا ضروری قرار دیا گیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد وہ بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ پہنچ جائے، وہ ہجرت کو ضروری اور فرض قرار دیا گیا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ ہجرت والا عمل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، اس کی نیت کے مطابق اس کو یہی چیز فہجرتہ الی اللہ، گویا اس نے جو نیت کی تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی نیت کے مطابق اس کو اس کا ثواب اور اجر دیا جائے گا. اور جو آدمی ہجرت اس لیے کرتا ہے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر، جس کے لیے، یہاں پھر یہ نہیں کہا فہجرتہ الی دنیا، وہاں دہرایا نہیں، پہلے والے جملے میں کیونکہ وہ عمل اونچا تھا اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو دہرایا گیا تھا، یہاں اس کو لپیٹ کر رکھ دیا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. تو بہرحال جس کے لیے ہجرت کی ہے وہ، مطلب یہ ہے کہ اس پر اب اس کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب جو ہمارے ہجرت پر ملنا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگا، کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اس کو سمجھایا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، یہ دین کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہر مسلمان کو اس کے ذریعے سے یہ تعلیم دی گئی کہ بھائی آپ اپنے ہر عمل میں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا اہتمام کریں. آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں بقول حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علامہ برکاتہ کہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ ارضاء عوام ہے، یعنی ہم لوگ اہل مدرسہ علماء یا دین کا کام کرنے والے ان کی نگاہوں میں بھی دین کے ان کاموں کو انجام دیتے وقت یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے، کیا لوگوں کو خوش کرنا، کوئی ذرا سا ادھر ادھر 19-20 ہو کہیں گے لوگ کیا کہیں گے، سیدھا لوگ کیا کہیں گے، گویا نگاہوں میں اور دل میں یہی بات ہے، تو گویا اس لوگوں کی خوشنودی جو ہے اس کو بڑی اہمیت دی گئی. حالانکہ جو لوگ خالص اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہیں اہل اخلاص مومنین کی علامت تو لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم بتائی گئی ہے، کہ اللہ کے احکام کو بجا لانے کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ، بیٹے کی شادی ہے سو طے کر دیا، ہمیں تو اس کا نکاح شریعت کے مطابق کرنا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا جو سادہ طریقہ بتلایا اسی کے مطابق ہم جو ہے نکاح اس نکاح والے عمل کو انجام دیں گے. اب عورتیں کہیں گے, لوگ باتیں کریں گے, ہمارے گھر کھانا کھاتا رہا نا, خود جو ہے اس طرح کر لیا. اب وہ کیا کہے گا, کہتے رہیں لوگ کہتے رہیں, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. مجھے تو اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق یہ کام کرنا ہے. تو گویا ہر چیز میں یہ بڑا اہم یہ ہے, اور اخیر میں خاص کر کے جہاں کسی کام میں رسم و رواج کو دخل ہو جاتا ہے, اس رسم و رواج کے دخل کی وجہ سے اچھے اچھے دیندار لوگ جو ہیں وہ بھی پھسل جاتے ہیں, اور وہ بھی جو ہے اس پر قائم نہیں رہتے جو شریعت چاہتی ہے. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر لکھا ہے کہ رسم و رواج کے چھوڑنے کا جو قوت کے ساتھ عادی بن جائے, یہ خود علامت اس بات کی کہ اس کے دل میں ایمان جمع ہوا ہے. ورنہ جہاں اچھے اچھے جو ہے دیندار لوگ بھی وہ ایسا موقع آتا ہے تو اسی جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال اللہ ہی کے لیے انجام دینے کی, آپ یہاں حدیث پیش کی ہے, آپ کیونکہ علم حاصل کر رہے ہیں, علم حاصل کرنا یہ بھی ایک عمل ہے, اس کو بھی خالص اللہ ہی کے لیے انجام دینا چاہیے, اور اس کا مقصد بھی دنیا طلبی نہ ہو, نام آوری نہ ہو, اپنی بڑائی نہ ہو, لوگوں کے سامنے اپنے علم کے ذریعے سے جو ہے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا نہ ہو, بلکہ اللہ کے احکام معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ مقصود ہو. فلاں اس روایت میں یہاں لا کر ہم سب کو یہ تعلیم بھی دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين, سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے در بدر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نعمتیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما, تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ جن طلباء نے ابھی یہ حدیث کے سلسلے کو شروع کیا ہے, حقیقتاً اے اللہ ان کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت کلام کے انوار و برکات اور فوائد و ثمرات سے مالا مال فرما, اور ہمارے اسلاف کرام نے اس پاکیزہ علم کو جس طرح اور جیسے آداب و حقوق و حدود کی رعایت کرتے ہوئے
کے حاصل کیا، اسی طرح حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے اور اللہ ان کے دھوکے سے پورے پوری حفاظت فرما. اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے لیے اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند فرما، اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں، اللہ سب کو بے انتہا قبول فرما، ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارے سے اس ادارے کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو ولی فرما. اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہو اس سے نجات عطا فرما. اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.